میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم۔ میری زیادہ تر اشعار اصلاحی نگاہ کی حفاظت پر ہیں، نامحرموں کا عشق اس سے متعلق ہیں۔ رہیں کب تلک غم سے جورِ بتاں، کریں کفر کو دل نے کب تک نہاں۔ جور معنی ظلم کے ہیں، بتاں بتاں کے معنی بتاں بت کی جمع ہے، اور یہاں بت سے مراد جب بھی تصوف میں بت کا لفظ آئے تو وہاں زیادہ تر مراد نامحرم ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے نامحرم مرد اور مردوں کے لیے نامحرم عورتیں۔ تو یہ ظلم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو دل دینا، اللہ کو چھوڑ کر غیر سے دل لگانا، یہ ظلم ہے۔ تو اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کب تک اپنے اوپر یہ ظلم کرتے رہیں گے کہ اے اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم نامحرموں سے جی لگائیں، اور دل میں اس کفر کو کب تک نہا رکھیں۔ نہا معنی پوشیدہ، اور کفر کے معنی یہاں پر نافرمانی کے ہیں۔ رہیں کب تلک وقف جور بتاں، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں۔ رہیں کب تلک وقف جور بتاں، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں۔ کسی بت کو گر دیکھ لینا گواں، نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں۔ کسی بت کو گر دیکھ لینا گواں، نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں۔ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ جو پہلی نظر اچانک نظر ہوتی ہے وہ تو معاف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی پاک باز شخصیت کو فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر اچانک نظر تو معاف ہے، دوسری نظر نہ ڈالنا، دوسری نظر اگر ڈالی تو پھر یہ گناہ ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا۔ لہذا حضرت والا یہاں نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر اچانک، اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اچانک نظر کیا ہوتی ہے، کیونکہ گھر سے باہر نکلے تو ہر جگہ بے پردگی ہے، اکثر بے پردگی ہے، معلوم ہے کہ اگر نظر اٹھائیں گے تو یقیناً نظر خراب ہوگی۔ ایسے ماحول میں نگاہ کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم چلیں نگاہ نیچی کر کے چلیں، بے ضرورت ادھر ادھر مت دیکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاط سے نظر اٹھائیں کہ کہیں کسی نامحرم پہ نظر نہ پڑ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو ہمیشہ نگاہ نیچی رہتی، آپ کی حیا کی وجہ سے نیچی رہتی۔ تو اچانک نظر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اچانک نظر یہ ہے کہ جہاں امکان نہیں تھا کسی نامحرم ہونے کا اور احتیاط سے نظر اٹھائی تھی، پھر بھی کہیں سے نامحرم نکل آیا، اس پہ نگاہ پڑ گئی، یہ ہے اچانک نظر۔ اور اگر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، لاپرواہی سے جا رہے تھے اور نامحرموں پہ نظر پڑ رہی ہے، تو یہ اچانک نظر نہیں، یہ تھوڑی سی دیر میں ہی نفس ایسا پاپی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نفس بہت ہی چور ہے، انتہائی ہوشیاری سے چوری کر لیتا ہے، یہ اچانک نظر کے بہانے نامحرموں کو دکھوا دیتا ہے اور حرام مزہ لے لیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے حضرت نے فرمائی کہ جیسے گلاب جامن رکھی ہوئی ہے حلوائی کے یہاں، مکھی آئی اور مکھی کے بیٹھتے ہی فوراً ہی ایک سیکنڈ کے سوویں حصے میں اس کو اڑا دیا، حلوائی نے اس کو ہاتھ سے اڑا دیا یا جھاڑن سے اڑا دیا اس کو، ایک سیکنڈ کے سوویں حصے میں وہ بیٹھی۔ لیکن اگر وہ بیٹھ گئی، پیر ٹک گئے، چاہے کتنے ہی مختصر وقفے کے لیے ٹکے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ شیرہ لے کے اڑے گی، کچھ نہ کچھ اس کے پیروں میں لگ جائے گا۔ تو یہ نفس بھی جو ہے انتہائی ہوشیار چور ہے کہ اچانک سے نظر پڑی اور اچانک سے نظر ہٹا لی, لیکن اتنی دیر کے اندر وہ نقوش اس نے حاصل کر لیا اور اس کو دل میں بسا لیا اور اس کی چوری سے اب حرام مزہ لے رہا ہے. نفس انتہائی بدماش ہے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء, کہ نفس امارہ جو ہے جو برائیاں سکھاتا ہے, برائیوں کے تقاضے کرتا ہے, برائیوں کی طرف لے جاتا ہے انسان کو, یہ بسو امارتم بسو یعنی تمام برائیاں بسو قیامت تک کے آنے والی جس قسم کی بھی برائیاں ایجاد ہوں گی یہ ان کے تقاضے کرتا ہے. اب یہ عصر حاضر کی مثال یہ ٹچ فون ہے, اسمارٹ فون, یہ ایسی برائی ہے, اس میں برائیاں بھری بھی ہیں, اگرچہ اس سے ضرورت کا کام بھی لیا جا رہا ہے لیکن اس میں برائی کا امکان بھی بہت زیادہ ہے. تو اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر ضروری کام کوئی کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ ہماری نگاہ خراب نہ ہو, کیونکہ اس میں اچانک سے ایسے مناظر آ جاتے ہیں جو اس سے انسان کا نفس حرام مزہ لے سکتا ہے. تو اس کو تو اور بھی زیادہ احتیاط چاہیے. غرض یہ کہ طریقہ یہ ہے نگاہ بچانے کا کہ جو ہے نگاہ کو نیچی کر کے رکھیں, جب باہر جائیں نگاہ نیچی رکھیں اور احتیاط کے ساتھ جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھیں, بس اتنی نظر ہماری سامنے رہے کہ کسی سے ٹکراؤ نہ ہو, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور گاڑی میں اگر جا رہے ہیں اس کا بھی طریقہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم گاڑیوں میں جا رہے ہو, عورتیں بھی ڈرائیو کر رہی ہیں, تو آپ گاڑی کو دیکھو تاکہ ہم حادثے سے بچ جائیں, ڈرائیور کو مت دیکھو. گاڑی کو دیکھو, ڈرائیور کو مت دیکھو کہ کون چلا رہا ہے, گاڑی کو دیکھ دیکھ کے چلاؤ. دین یہ نہیں سکھاتا کہ دین کی خاطر اپنی جان فضول میں جان گنوا دو. جان دینا نہیں ہے, جان کی تو حفاظت ضروری ہے, جان ہوگی تو ایمان ہوگا, جان ہی نہ رہے گی تو پھر ایمان کہاں رہے گا. یعنی ایمان کا تو جان کے ساتھ ساتھ ہے. تو غرض یہ کہ گاڑی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سامنے دیکھ کے چلائیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں, اور دیکھیں تو گاڑی کو دیکھیں, ڈرائیور کو مت دیکھیں. اسی طرح جب پیدل جا رہے ہوں تو نگاہ کو نیچے رکھیں, بے ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو یہ ہے اچانک نظر میں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ اچانک نظر میں نفس جو ہے وہ چینک کی چینک پی لیتا ہے. جو ہوشیار اور مریض ہوتا ہے بد نگاہی کا, وہ چند سیکنڈ کے اندر کیا, ایک سیکنڈ کے اندر ہی وہ نامحرم پر نظر ڈال کے اپنا مطلب حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے شعر کے اندر کہ نظر اگر پڑ بھی گئی اچانک تو پھر دوسری نظر نہ ڈالے, کیونکہ دوسری نظر ڈالے گا تو یہ جرم ہو جائے گا, آنکھوں کا زنا ہو جائے گا, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا آ جائے گی. اللہ تعالی ہر مسلمان کو, مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. رہیں کب غلط وقف جور بتاں, کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں, کسی بت کو گر دیکھ لینا گہاں, نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں, کسی بت کو گر دیکھ لینا گہاں, نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں, نہ ہوں ان بتوں سے کبھی شادمان, رہیں ذکر سے تیرے مسرور جان, نہ ہوں ان بتوں سے کبھی شادمان, رہیں ذکر سے تیرے مسرور جان. شادمان مانے خوش خوش, یعنی حسینوں کو دیکھ کر دل بہلانا, حسینوں کو دیکھ کر دل بہلانا حماقت ہے. یہ ایسا کھارا پانی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کھارے پانی سے, مولانا رومی فرماتے کھارے پانی سے کبھی پیاس نہیں بجھتی. یہ گناہ جو ہے کھارا پانی ہے, نفس دھوکہ دیتا ہے, شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اتنی بے قراری کی کیا ضرورت ہے, تم اس حسین کو دیکھ لو, اس نامحرم کو دیکھ لو تو سکون ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ سکون نہیں ہوگا بلکہ پیاس اور بڑھ جائے گی اور گناہ کے تقاضے آنے لگیں گے. اس دھوکے میں مت آنا کہ سکون ملے گا. ان حسینوں سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملا. سکون دل تو اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی اطاعت میں ہے. نہ ہو ان بتوں سے کبھی شاد ماں رہے ذکر سے تیرے مسرور جام، نہ ہو ان بتوں سے کبھی شاد ماں رہے ذکر سے تیرے مسرور جام، نہ چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں تیرے سنگ در کے رہے رازداں، نہ چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں تیرے سنگ در کے رہے رازداں، کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں بتا دے تیرے در سے جائے کہاں، کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں بتا دے تیرے در سے جائے کہاں، دکھائیں گے کیا ہوں الہی وہاں اگر عمر ضائع کریں گے یہاں، کتنے لوگوں نے اپنی عمروں کو ضائع کر دیا انہی حسینوں کے عشق میں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، شادی شدہ گھر بھی تباہ ہو گئے، جنہوں نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی برباد ہو گئے، گھر کا ماحول جہنمی بنا ہوا ہے، لڑائیاں نہ چاقیاں نہ اتفاقیاں طلاقیں اور کیا کچھ ہو جاتا ہے، لوگ اچھے بچے ہوئے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں باپ بھاگ گیا کہیں ماں بھاگ گئی، عجیب حال ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اس میں خوشی شادمانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے، محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا، کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے، محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا۔ یہ جو صورتوں کا عشق ہوتا ہے یہ آدمی کو چین سے نہیں رہنے دیتا، جس کو مل جاتی ہے اپنی من پسند صورت تو وہ بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ عشق کیا تھا صورت سے، شکل سے، تو شکل تو تھوڑے عرصے کے بعد بگڑ جاتی ہے، تغیر آ جاتا ہے اس میں، وہ بات نہیں رہتی، اور اگر مل گیا تو مشکل، نہیں ملا تو اس کے غم میں فراق میں رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، عمر برباد ہو جاتی ہے۔ غم جس کا پالنا چاہیے یعنی اللہ کا غم، وہ تو پالا نہیں، مرنے والوں کا غم لے کے بیٹھے ہیں، تو مرنے والوں کے غم سے تو اور مردنی چھائے گی، افسردگی چھائے گی، اگر اللہ زندہ حقیقی ہے اس سے دل لگائیں تو دل بھی زندہ رہتا ہے، روح بھی زندہ رہتی ہے، جولانی رہتی ہے، شادمانی رہتی ہے۔ وہ اس میں ہمارے حضرت نے مزاحن اصلاحی قصہ بھی سنایا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک ملک کا وزیر اعظم، وہ پاگل خانے کے معائنے کے لیے گیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک اچھا والا آدمی اور مسٹروں کی طرح سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے پاگل خانے میں، اور وہ ہاتھ بھی ایسے ٹیک کے مسٹروں کی طرح کھڑا ہوا ہے، تو پوچھا کہ یہ تم کون ہو، اس نے اس سے پوچھا وزیر اعظم سے کہ تم کون ہو، وزیر اعظم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہا کہ میں یہاں پاگل خانے میں ہوں، کہا تم تو اچھے بھلے لگتے ہو، تم پاگل نہیں لگتے، کہا تم کون ہو، تو اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں، اس ملک کا معائنے کے لیے آیا ہوں، اس نے کہا کہ میں پہلے میں بھی اپنے آپ کو یہی کہتا تھا، پھر اس نے کہا تو عجیب بات ہے، تو آگے چلے تو ڈائریکٹر سے کے ساتھ جا رہے تھے، پاگل خانے کے ڈائریکٹر کے ساتھ، تو ایک کوٹری سے بڑی افسردگی سے آواز آ رہی تھی، شبنم شبنم شبنم، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے، کیوں پاگل ہوا ہے، کیوں وہ شبنم کو یاد کر رہا ہے، تو پاگل خانے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ یہ بیچارہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، تو اس کو ملی نہیں، کسی اور سے شادی ہو گئی، اس کے فراق میں غم میں بیچارہ ہر وقت یہی شبنم شبنم کرتا رہتا ہے۔ او ہو سر یاد نے کہا ویری سیڈ، چلو آگے چلے تو ایک کوٹری سے آواز آ رہی تھی، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کیا کون آدمی ہے، کیوں پاگل ہوا، اس نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کی شبنم سے شادی ہو گئی تھی۔ اس پر ہمارے حضرت نے یہ شعر سنایا، کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے، محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ صورتوں کے عشق سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اصل سیرت دیکھنی چاہیے، دین دیکھنا چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے، اخلاق دیکھنے چاہیے، اور صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے، حیا کے طریقے سے نکاح کرنا چاہیے. اور جس کو نہ ملے جب تک، تو اس کے لیے بھی ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، بس وہ اس کا مراقبہ کرے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب حلال نعمت مل جائے تو سبحان اللہ، جب تک نہ ملے تو علیہ اللہ بکاف عبدہ کا مراقبہ کرے. کہیں گر تجھ سے میرے مہرباں بتا دے تیرے در در جائیں کہاں، دکھائیں گے کیا ہوں الہی وہاں اگر عمر ضائع کریں گے یہاں. کہاں تک کریں ہائے ضبط خوباں، سنائیں گے اب درد کی داستان. یہ ایک اللہ والے کی طرف سے آہو فغاں ہے، آہو زاری ہے کہ ہم اپنے سینے میں یہ درد لیے بیٹھے ہیں امت کا، کہ امت اس بدنگاہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو ہم کب تک یہ ضبط فغاں کریں، کب تک ہم نہ روئیں، کب تک یہ ہم بات ممبر پہ نہ لائیں، ممبر سے نہ کہیں، کب تک ہم خاموش رہیں. کہاں تک کریں ہائے ضبط فغاں، ہم سنائیں گے اب درد کی داستان. کہاں تک کریں ہائے ضبط خوباں، ہم سنائیں گے اب درد کی داستان. سنی اپنی ہی داستان جیسے ہم نے گئے اس طرف ہو کے گزرے جہاں.
یعنی جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو درد ہمارے سینے میں جہاں جاتے ہیں یہی مرض ہے، بدنگاہی کا مرض ہے اور عشق مجازی کا مرض ہے، اسی سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں. جہاں اللہ سے دل لگانا چاہیے تھا اللہ کو چھوڑ کر، ہم ان مرنے والی سڑنے والی لاشوں سے جی لگا رہے ہیں.
کہاں تک کریں ہائے ضبط خوباں، ہم سنائیں گے اب درد کی داستان. سنی اپنی ہی داستان جیسے ہم نے گئے اس طرف ہو کے گزرے جہاں. عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن دن،
اس عشق سے مراد اللہ تعالیٰ کا نشہ ہے.
عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن دن، تجھے دل نشیں پائے اے جان جہاں.
دل نشیمن، دل میں ٹھہرنا، دل میں دل کو اپنا مسکن بنانا،
کہ اللہ اللہ اگر اللہ کی محبت حاصل کر لی جائے، اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت سے، ان کی صحبت میں رہ کر اگر اللہ کا عشق حاصل ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ ایک دن اللہ ہمارے دل میں آ جائے.
عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن، تجھے دل نشیں پائے جانے جہاں. عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن، تجھے دل نشیں پائے جانے جہاں. قدم رکھیں ہرگز نہ راہ سنم میں، پہن لیں اگر زلزل کی بیڑیاں.
راہ سنم سے مراد سنم بھی خود کو کہتے ہیں، اور یہاں سنم سے مراد بھی یہ نامحرم عورتیں ہیں اور عشق مجازی ہے.
قدم رکھیں ہر گرگ راہ سنم میں، پہن لیں اگر زلزل کی بیڑیاں. قدم رکھیں ہر گرگ راہ سنم میں، پہن لیں اگر زلزل کی بیڑیاں. جو ساحل سے ہے کیا خبر اس کو، ظاہر کے ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں.
اس شعر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ حالات پیش آتے رہتے ہیں. ایک شعر اس پہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سخت حالات میں جو پل کے جوان ہوتا ہے، سخت حالات میں جو پل کے جوان ہوتا ہے، اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے، اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. تو جو ساحل پہ ہے کیا اس کو کیا خبر، جس نے کوئی مجاہدہ ہی نہیں کیا، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ ہی نہیں کیا، اس کو کیا معلوم کہ اللہ کے راستے میں
کیا ڈوبے کہاں نکلے، کیا حالات پیش آتے ہیں۔
جو ساحل پہ ہے کیا خبر اس کو ظاہر کے ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں،
جو ساحل پہ ہے کیا خبر اس کو ظاہر کے ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں۔
کرامت مگر دکھلا دے اب کر سر
بیک جلد
پہنچیں گے تا جانے جہاں، کرامت مگر دکھلا دے اب کر سر
بیک جلد
پہنچیں گے تا جانے جہاں۔
یعنی جس کو محبت کے راستے میں سالک چلتا رہے، ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو، ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور جذب فرما لیں گے، یعنی اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اور جب اللہ جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں اور ساری کائنات کے مقناطیس کو پیدا کرنے والے ہیں، جب وہ کھینچ لیں گے تو کائنات کے تمام گمراہ کن ایجنسیاں فیل ہو جائیں گی، کوئی بھی پوری کائنات مل کر بھی اس کو اللہ سے جدا نہیں کر سکتی، اللہ کے راستے سے، اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو شرط یہ ہے کہ کسی اہل محبت سے تعلق کر لیا جائے اور اس سے اللہ کی محبت سیکھی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو ضرور جذب فرما کر اس کو مل جائیں گے، اس کو اپنا بنا لیں گے۔
کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر سر
بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جہاں،
کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر سر
بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جہاں،
رہیں کب تلق وقف جور بتاں، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں، کسی بت کو گر دیکھ لینا کہاں، نظر دوسری پھر نہ ڈالے وہاں، نہ ہوں بتوں سے کبھی شادمان، رہے ذکر سے رے مسرور جہاں، نہ چھوڑیں کبھی اب تیرا آستاں، تیرے سنگ در کے رہے رازداں، کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہربان، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں، دکھائیں گے کیا ہوں الہی وہاں، اگر عمر ضائع کریں گے یہاں، کہاں تک کریں ہائے ضبط دعاں، سنائیں گے اب درد کی داستان۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کی توفیق نصیب۔
منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اس طریق میں سالک ہونے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز سالک ہونا نہیں، حالک ہونا ہے، یعنی اپنے کو مٹا دینا، اور مٹا دینا بھی وہ معتبر ہے کہ اس مٹانے کو بھی مٹا دے، کہ اس کی طرف کوئی التفات نہ ہو، یعنی اس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں مٹ گیا ہوں، کیونکہ اگر یہ احساس ہو کہ میں مٹ گیا ہوں تو یقیناً ابھی وہ مٹا نہیں ہے۔ جیسے اصلی، اس کی مثال دی ہے کہ جیسے اصلی اور گہری نیند وہی ہے جس میں سونے والے کو اپنے سونے کی بھی خبر نہ رہے، ورنہ پھر وہ نیند نہیں ہے، اس کو اونگ کہیں گے۔ مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے، فہم و خاطر تیز گردن نیست راہ، جو شکستہ می نگیرت فضل شاہ۔ تشریح میں فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت اور اطاعت کی اصلی روح کی طرف ہدایت فرمائی ہے کہ کمالات علمی ہوں یا عملی، کتنے ہی مجاہدے اور عبادات ہوں، اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود تو رضا حق تعالی شانہ ہے۔ یعنی یہ سب ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جتنی عبادات ہیں، مجاہدے ہیں، یعنی گناہ سے بچنے کی مشقت، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، تو یہ مجاہدہ اور عبادات جتنی ہیں یہ بھی حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مقصود عبادات نہیں ہیں بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہے، اور عبادات اور مجاہدے اس کا ذریعہ ہے، اور رضا حق انسان کے عجز و انکسار اور شکستگی کے احساس میں ہے۔ یعنی جو آدمی شکستہ رہتا ہے، اپنی عبادات کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے ساتھ مرتب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے کو قاصر سمجھے، یعنی اپنے ہر چیز کے اندر کوتاہی اس کو لگے کہ میرے یہ عمل اس قابل نہ تھا، کرتا تو رہے لیکن ڈرتا بھی رہے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے کو قاصر سمجھے اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی برابری عبادات میں کون کر سکتا ہے، مگر ان کا بھی یہی عمل تھا کہ ساری ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی استغفار کرنے کو ضروری سمجھتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے ہیں اور آخر شب میں استغفار کرتے ہیں. اس میں علماء، خطباء، مصنفین اور اسلامی معاملات میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت ہے کہ یہ کوئی ناز اور فخر کی چیز نہیں، بلکہ جو کمال یا جو نیک عمل کسی سے ہوا ہے اس سب کو حق تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر اس پر شکر گزار ہوں، اور اس میں حق تعالیٰ کی شان جلال کے مطابق نہ ہونے کی جو کوتاہی لازمی ہے اس سے استغفار کریں. بہتر تصوف، ارشاد فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں. اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج، یعنی انسان کو اختیار ہے کہ اٹھ جائے، وضو کرے، نماز پڑھے، مسجد کو جائے اور تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، سب اختیاری امور ہیں. تو فرمایا کہ اس میں کوتاہی ہونے لگے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سوائے ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں، کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، ہم اس کو استعمال کریں اور ہمت کے ساتھ کام کریں، یہی علاج ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وظائف وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل چیز، اصل جو طاقت اللہ نے خود ہمیں دے رکھی ہے، ہمت اور ارادہ. پکا ارادہ کرے اور ہمت کرے تو سب کام ہو جاتا ہے. اسی پر مدار ہے تمام اصلاحات کا، اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا. سارے افعال شرعیہ اختیاری ہیں، یعنی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے شریعت میں دیے ہیں وہ سب انسان کے اختیار میں ہیں، ورنہ نصوص کی تکذیب لازم آتی ہے. جو قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ ہے، پھر یہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، وضو کرنے کا اختیار نہیں، تو یہ جھوٹا ہوگا، یہ قرآن و حدیث کے گویا جھٹلا رہا ہے. بس اختیار کا استعمال کرے تو کامیابی لازم ہے. البتہ دشواری اور کلفت اول اول ضرور ہوگی، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت سے اور اختیار سے برابر بتکلف اور بجبر کام لیتا رہے، یعنی اپنے آپ کو مجبور کرتا رہے، طاعت کے اوپر مجبور کرتا رہے. رکھتا رکھتا وہ کلفت مبدل بسہولت ہو جائے گی، آہستہ آہستہ چونکہ عادت پڑ جائے گی تو پھر اس کو کلفت نہیں ہوگی بلکہ سہولت ہونے لگ جائے گی. اور پھر میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، اس میں نہیں ہے کہ پھر انشاءاللہ اس کو عبادات میں مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کو ایسی حالت ہو جائے گی کہ خدا کا نام لیے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا، نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا، تلاوت کیے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا. سارے مجاہدے بس اسی کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اختیار عوامر اور اجتناب نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے. یعنی شیخ جو بھی تدبیر بتلاتا ہے مرید کو، اور مراقبے وغیرہ بتلاتا ہے، جو بھی تدابیر بتاتا ہے، اس سب کا اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، سہولت پیدا ہو جائے، اسی طرح گناہ سے بچنے میں بھی سہولت پیدا ہو جائے. اور اول اول تو ہر کام مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے. جیسے حفظ کا سبق شروع شروع میں دشوار ہوتا ہے، مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے. اگر شروع کی کلفت اور تاب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یکفأ قال زید بن یحیی الراوی یعنی الاسلام کما یکفأ الاناء یعنی الخمر قیل فکیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد بین اللہ فیہا ما بین قال يسمونها بغير اسمها فَيَسْتَحِلُّونَهَا رواح الدارمی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سب سے پہلے اسلام میں جس چیز کو الٹایا جاوے گا، جس طرح بھرے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے، وہ شراب ہوگی. پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر ہوگا؟ حالانکہ شراب کی حرمت یعنی حرام کرنا اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر کے بیان فرما دیا ہے. فرمایا، اس طرح ہوگا کہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس طرح اس کو حلال قرار دیں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ آج کل شراب کا نام جامع صحت رکھا ہوا ہے، امت مسلمہ کو حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے ہدایت فرمائے. آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ ہیں. جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس نے کہنا مانا اللہ تعالیٰ کا. وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. ملعون کے معنی لعنت کیا گیا، اور لعنت کے معنی شرع اصطلاح میں رحمت سے دور ہونا ہے. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں آپ کی مدت اقامت مدینہ طیبہ میں وفات تک 10 سال 2 ماہ ہیں. جب جہاد فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال شروع کیا اور سپاہ بھیجنے لگے. جس جہاد میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، اس کو اہل سیر غزوہ کہتے ہیں، اور جو لشکر آپ نے بھیج دیا اور خود تشریف فرما نہیں ہوئے، اس کو سریہ کہتے ہیں. بتفصیل ہر غزوہ اور سریہ کا حال لکھنا تو دشوار ہے، اس لیے بعض کا بہت مختصر حال لکھا جاتا ہے، اور مقارنت زمانی کی مناسبت سے بعض دوسرے واقعات لکھے جاتے ہیں. سن 1 ہجری جہاد فرض ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ بھیجا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں. یہ ماجرا رمضان شریف میں ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی طرف شوال میں روانہ کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف، کے ایک موضع ہے قریب جحفہ کے، ذی قعدہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کرے. یہ سب سریے تھے. پھر سفر میں غزوہ ابوا واقع ہوا. اس میں خود تشریف فرما ہوئے. ابوا ایک گاؤں تھا درمیان مکہ اور مدینہ کے، اس کو غزوہ بدان بھی کہتے ہیں، اور اسی سال آغاز آزان کا ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ رخصت ہو کر آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی سال مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت مقرر ہوا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إله العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ چھوٹے بڑے جان کے کیے انجانے میں کیے چھپ کے کیے اعلانیہ کیے اللہ ہم سے زیادہ ہمارے گناہوں کو آپ جانتے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے چھپے ہوئے گناہ کو بھی معاف فرما دے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے اللہ مجھ سمیت پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اللہ گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما پوری امت کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اپنا رجوع نصیب فرما دے یا اللہ رجوع نصیب فرما دے یا اللہ 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے اللہ نافرمانی سے حفاظت فرما میری میرے گھر والوں کی ہر تو سب دوستوں کے گھر والوں کی اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی گناہوں سے حفاظت فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے عقلی نفرت بھی عطا فرما دے طبعی نفرت بھی عطا فرما دے اور 100% اجتناب کو ہمارا رزق بنا دے اے اللہ 100% اجتناب اپنی معصیت سے 100% اجتناب نصیب فرما اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے اللہ ہمارے بال بال کو نور بنا دے سراپا نور بنا دے ہمیں معاف فرما دے سراپا مطیع اور فرما بردار بنا لے اے اللہ سراپا مطیع اور فرما بردار بنا لے اپنا وفادار بنا لے گناہوں کی وجہ سے بے وفا نہ ہونے دے اے اللہ ہمیں بے وفائی سے ہماری حفاظت فرما اللہ گناہ کرنا آپ سے بے وفائی ہے اے اللہ بے وفائی کے جرم سے ہمیں پناہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے اب تک جو کوتاہی اور غفلت ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ قلب سلیم عطا فرما دے قلب سلیم عطا فرما دے اللہ دل کی آنکھیں کھول دے اللہ دل کی آنکھیں کھول دے یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے ہمارا جو وطن ہے اصلی ہماری آخرت ہے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے دنیا تو چند ساعتوں کی ہے اس کی خاطر ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں اے اللہ ہمیں ہوش عطا فرما دے عقل عطا فرما دے عقل سلیم عطا فرما دے فکر آخرت نصیب فرما دے اپنی رضا کامل نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے الہ العالمین ہم سب کو جذب فرما لے ہمارے بچے بچے کو جذب فرما لے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما کر ہم سب کو اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے اور اے اللہ اپنے اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ضرور بے ضرور عطا فرما دے اللہ ضرور بے ضرور عطا فرما دے اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے ہم سب کو نواز دے اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کر دے ہماری معیشت کو سود سے بالکل پاک فرما دے رشوتوں سے پاک فرما دے اللہ سودی معیشت سے اور رشوتوں سے ہماری ملک کی معیشت کو پاک فرما دے ہر اسلامی ملک کی اللہ معیشت کو سود سے اور رشوتوں سے پاک فرما دے اللہ ہماری معیشت کو مضبوط فرما دے اللہ اے اللہ بدکاری اور فحاشی کے اڈوں سے پاک فرما دے اللہ برکتوں کا نزول فرما دے رحمتوں کا نزول فرما دے ہمارے ملک میں اللہ برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما دے اور تمام مصیبات اور آفات کو اور حادثات کو اللہ ہمارے جو گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اور حادثات آ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان مصیبتوں کو حادثات کو آفات کو ٹال دے اے اللہ ان کو لوٹا دے اے اللہ ان کو لوٹا دے اے اللہ ہم سب کو ہم سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما دے اے اللہ نظر رحمت فرما دے یا اللہ نظر رحمت فرما دے اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهدني واهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الى العالمين ہر پریشان حال کی مدد فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما، جس قسم کی بھی پریشانی ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہر مسلمان کو خوب خوب برکت عطا فرما، خوب وافر آسان حلال بابرکت رزق عطا فرما. اے اللہ مقروض کے قرض کی ادائیگی کی توفیق اسباب کھول دے، اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے. اللہ قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، قرضوں کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دے. اللہ خزانہ غیب سے ہر مقروض کی مدد فرما، اس کی قرض کی ادائیگی فرما. اے اللہ ہر پریشان حال کی مدد فرما، مظلوم کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے، مظلوم کی مدد فرما. اللہ مظلوم کی مدد فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں جہاں بیمار ہیں بڑے چھوٹے. اے اللہ ہم سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ نیک ان کو نیک سیرت اور صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ نیک سیرت اور صالح رشتے عطا فرما دے، محبت والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ دیندار رشتے عطا فرما دے، اللہ والے رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، ہمارے ان کو ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے اللہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے، صاحب اقوا نسبت بنا دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ میرے مشائخ کے رتبے بہت بہت بلند فرما، اور ان کے آل و عیال اور اہل و عیال سب کے سب کو اور احباب و خدام کو بھی اللہ خوب خوب عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما، خوب وافر رزق عطا فرما. مسلمانوں کی تجارت میں نوکریوں میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرما. ہر نقصان سے پریشانی سے مضرات سے اللہ مسائل سے حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.